الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صلوات وسلام خزان محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری بعثت کا مقصد اخلاق کو کامل کرنا ہے، اور عرض کیا تھا کہ اسلام کا بیشتر حصہ اخلاقیات پر مشتمل ہے، اور یہ اخلاق ہے جو انسان کو بلند کرتا ہے. اور آج اذان محترم جو موضوع مد نظر ہے، کوشش کروں گا کہ دو موضوع آپ کے سامنے بیان کر سکوں. مختصراً ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد کا. اذان محترم، حسد ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی بیماری ہے، اور حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ جو حاسد کو بھی اذیت کرتی ہے اور محسود کو بھی، یعنی جس سے حسد کی جا رہی ہے اسے بھی اذیت کرتی ہے. اور بعض دفعہ حسد کی وجہ سے پورے کے پورے معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں. حسد خاندانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. حسد کی بیماری انسان کے مستقبل کو تاریک کر دیتی ہے. حسد کی بیماری انسان کی دنیا کو بھی تباہ کرتی ہے اور انسان کی آخرت کو بھی تباہ کرتی ہے. لہذا معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ الحسود لا یسود، حسد کرنے والا کبھی آسودہ خاطر نہیں ہو سکتا، کبھی بھی. الحسود لا یسود کا معنی یہ بھی لیا گیا ہے کہ کبھی وہ راحت کے ساتھ زندگی نہیں گزارتا، اور یہ بھی ترجمہ کیا گیا لا یسود یعنی سید سے، کہ وہ کبھی سید نہیں بن سکتا، سردار نہیں بن سکتا، ہمیشہ محکوم رہے گا، حاکم نہیں بن سکتا. حسد کرنے والا کہیں نہیں پہنچ سکتا، یعنی اپنی پریکٹیکل لائف میں وہ ناکام ہے. اور عزیز ساتھیوں جو جوان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھو حسد بڑی خطرناک چیز ہے. اتنی آرام سے آپ کے وجود میں، آپ کے نفس میں یہ گھر کرتی ہے کہ آپ کو بھی احساس نہیں ہوتا. اور بدبختی یہ ہے حسد کی بیماری کی کہ حسد ایسی مذموم بیماری ہے، حسد کسی دشمن سے نہیں ہوتی، حسد کبھی مخالف سے نہیں ہوتی. حسد بھی ہوتی ہے تو اپنی خونے رشتوں سے ہوتی ہے، اپنے کلیگ سے ہوتی ہے، اپنے ساتھیوں سے ہوتی ہے، اپنے سگے بھائی سے ہوتی ہے. عجیب ہے یہ بیماری. چلو کسی دشمن سے ہو تو کوئی فائدہ بھی ہو. حسد کس سے ہو رہی ہے؟ میرے اپنے بھائی سے، میری اپنی بہن سے، میرے اپنے عزیز سے. رشتہ داروں میں حسد ہوتی ہے، محلے والوں میں حسد ہوتی ہے، ایک آفس میں کام کرنے والوں میں حسد ہوتی ہے، ایک اسکول یا کالج اور یونیورسٹی کے اندر پڑھنے والے بچوں کے درمیان حسد ہوتی ہے. اب دیکھو کتنی خطرناک ہے. یعنی جو آپ کے دوست ہیں، جس سے آپ محبت کرتے ہو، جو آپ سے محبت کرتا ہے، جس کے لیے آپ کو خیر خواہ ہونا چاہیے اور وہ آپ کے لیے خیر خواہ ہے، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے اور آپ کا خیر خواہ ہوتا ہے لیکن آپ کو اس سے حسد ہو جاتی ہے. کتنی بدبختی ہے انسان کے لیے. بھئی کوئی دشمنی کرے تو اس سے حسد کرو نا، وہ تو تمہاری خیر خواہی چاہتا ہے، وہ تم سے محبت کرتا ہے، تمہارے لیے نیکی کے کام انجام دیتا ہے، لیکن تمہیں کیا ہو جاتی ہے؟ حسد ہو جاتی ہے. اس سے بڑھ کر بدبختی کوئی اور ہو سکتی ہے زان محترم؟ تو عزیز جوانوں، حسد سے بچنا ہے. حسد بہت خطرناک ہے. اور حسد کیا ہے؟ دراصل حسد اس طرح سے ہے جیسے آپ نے اللہ سے سوئے زن کیا ہو. حسد اللہ سے سوئے زن ہے نا. حسد ہوتی کس بات پر ہے؟ حسد اس بات پر ہوتی ہے کہ بھائی اللہ نے اس مومن کو فلاں نعمت دی، مجھے نہیں دی، اس کو اللہ نے دولت دی، مجھے نہیں دی، وہ بڑا عالم بن گیا، میں نہیں بن سکا، وہ امتحانات میں ہمیشہ ٹاپ کرتا ہے، میں نہیں کر سکا، اس کو اللہ نے گورا رنگ دیا، مجھے سانولا رنگ دیا، وہ ایک خوبصورت انسان ہے، میں معمولی صورت والا انسان ہوں. تو ذرا محترم یہ کیا ہے؟ دوسروں کی نعمتوں پر جلنا حسد کہلاتا ہے. اور حسد میں انسان کیا کرتا ہے؟ حسد میں جب انسان کی آگ بڑھتی ہے نا حسد کی، تو انسان خدا سے یہ چاہتا ہے، اپنے دل میں یہ عزم پیدا کرتا ہے کہ جب تک اس کی یہ نعمت زائل نہ کر دوں مجھے چین نہیں آئے گا. ہمیشہ بے چین رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، طبیعت نگراں رہتی ہے اس کی، ہمیشہ پریشان رہتا ہے، اس کا ہم و غم کریٹو نہیں ہوتا، اس کا ہم و غم کیا ہوتا ہے؟ تخریبی ہو جاتا ہے، مزاج تخریبی ہو جاتا ہے، وہ کوئی تعمیری کام نہیں کرنا چاہتا، اور اگر کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نفسیات تخریبی بن گئی ہے، اسے کسی کو گرانا ہے، اسے کسی کو ڈاؤن کرنا ہے، اسے کسی طرح سے اس کی نعمتوں کو چھیننا ہے جو اس کے پاس موجود ہے. اور وہ نعمت اس کو کس نے عطا کی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کی. اگر اس کے پاس حسن ہے، خوبصورتی ہے، اب دیکھیں نا، ایک بہن اللہ کی قدرت ہے، ایک بہن ایک ہی ماں باپ سے گوری ہوتی ہے، ایک سانولے رنگ کی ہوتی ہے، ایک کا قد لمبا ہوتا ہے، ایک کا قد چھوٹا ہوتا ہے، ایک خوبصورت ہوتی ہے، دوسری نارمل صورت ہوتی ہے، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے، ایک ہی خون ہے، ایک ہی نطفہ ہے، ایک ہی خاندان ہے، لیکن خداوند عالم نے تقسیم کی ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کو گندمی رنگ کیوں دیا، اس کو گورا رنگ کیوں دیا. اپنی قسمت پر راضی رہو، جو اللہ نے تمہیں شکل و صورت دے دی نا، اس پر راضی رہو، قناعت کرو، قناعت کرو. اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اللہ نے تمہیں سانولا رنگ دیا ہے. بہت سارے لوگ اپاہج پیدا ہوتے ہیں، ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ اٹھ کر پانی بھی نہیں پی سکتے، وہ پیدا ایسے ہوتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، وہ دوسروں کے دستے نہ کریں، تم تو صرف سانولے ہو. اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، بعض لوگ ہیں جو چل نہیں سکتے، بعض لوگ ہیں جو بول نہیں سکتے، بعض لوگ ہیں جو سن نہیں سکتے، بعض لوگ ہیں جو آپ دیکھو کہ پیدا ہوتے ہیں تو پیدا نابینا ہوتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے، اللہ کی اس نعمت سے محروم ہیں. حالانکہ وہ بھی ایک آزمائش ہے، وہ بھی ایک امتحان ہے، لیکن انسان ہمیشہ اپنے سے پست کے اوپر نگاہ ڈالے، اپنے سے کمتر پر نگاہ ڈالے تو اس کے اندر قناعت پیدا ہوگی، اس کے اندر شکر پیدا ہوگا۔
بابا سے بولو نعرہ صلوات،
اللہم صل
علی محمد۔ لہذا اس کو جو نعمت ملی اور مجھے نہیں ملی تو یہ کیا ہے؟ خدا سے سوئے زن ہے، خدا سے ناراضگی ہے، خدا سے احتجاج ہے۔ قبل اس کے کہ آپ سامنے والا جس سے تم حسد کر رہے ہو اس سے تم شکوا کرو، تم تو اللہ سے شاکی ہو گئے، تم تو اللہ کے مخالف ہو گئے۔ خدایا تو نے تقسیم درست نہیں کی، تو نے ناانصافی کی ہے، وہ نعمت مجھے ملنی چاہیے تھی تو نے اس کو دے دی، یہ تو نے ناانصافی کی ہے۔ اب سوچو کتنا بڑا کفر ہے یہ، کتنا بڑا شرک ہے یہ، کتنا بڑا ارتداد ہے یہ۔ انسان اگر اس طرح سے سوچنے لگے کہ خدایا تو نے تقسیم غلط کی ہے، یعنی مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ کر عادل کون ہو سکتا ہے؟ اللہ نے تمہیں جو کچھ دیا اللہ نے تمہاری مصلحت کی خاطر دیا ہے، اللہ کے خزانے میں تو گورے رنگ کی کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کے خزانے میں خوبصورتی کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ چاہتا تو ساری دنیا کے انسانوں کو جمیل بنا دیتا، خوبصورت بنا دیتا، حسین بنا دیتا، سب گورے رنگ والے ہوتے، سب کھڑی ناک والے ہوتے، سب بڑی آنکھ والے ہوتے، سب لمبے قد والے ہوتے، لیکن عزیزان محترم اللہ نے تقسیم کیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ میں نے کسی کو جو یہ عطا کیا ہے یہ کیوں کیا ہے۔ بعض چیزوں کی مصلحت ہمیں نہیں معلوم، لیکن مومن وہ ہے جو اپنی تقسیم کے اوپر، جو اللہ نے اس کو چیزیں عطا فرمائی اس پر راضی ہے، وہ مومن وہ ہے۔ تو اخلاق مومن میں اذان محترم ایک کیا ہے؟ حسد نہ کرو، کبھی حسد نہ کرو۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، دیکھو مومن کبھی حسد نہیں کرتا دوسرے مومن سے، بلکہ کیا کرتا ہے؟ غبطہ کرتا ہے۔ مومن کبھی حسد نہیں کرتا، غبطہ کرتا ہے۔ غبطہ کیا ہوتا ہے؟ غین بے توئے ہے، تے نہیں توئے ہے، غبطہ۔ مومن غبطہ کرتا ہے، حسد نہیں کرتا۔ چھٹے امام ارشاد فرما رہے ہیں، دیکھو حسد کیا ہوتی ہے؟ حسد میں حسد کی تعریف جو علماء نے کی اور پریکٹیکلی ہم دیکھتے بھی ہیں، حاسد جس سے حسد کر رہا ہے اس کے لیے چاہتا ہے کہ اس کی وہ نعمت زائل ہو جائے، ختم ہو جائے، اس سے نعمت چھن جائے، چاہے حسد کرنے والے کو وہ نعمت ملے یا نہ ملے۔ وہ کہتا ہے اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے، چاہے مجھے ملے نہ ملے، یہ دولت جو اس کے پاس ہے اس کو قلاش ہو جانا چاہیے، دولت اس کی ختم ہو جائے، کاروبار اس کا ختم ہو جائے، چاہے مجھے دولت ملے یا نہ ملے، اس کا حسن ضائع ہو جائے، زائل ہو جائے، چاہے میں حسین ہوں یا نہ ہوں، یہ حسد ہوتی ہے زان محترم۔ لیکن امام فرماتے ہیں غبطہ کیا ہوتا ہے؟ غبطہ یہ ہوتا ہے کہ مومن جب دوسرے مومن کے پاس ایک نعمت کو دیکھتا ہے تو اللہ سے یہ دعا کرتا ہے، بارِ الٰہی جو تو نے اسے یہ نعمت عطا فرمائی، یہ خوبصورتی ہے، یہ دولت ہے، یہ اخلاق ہے، یہ شہرت ہے، یہ عزت ہے، بارِ الٰہی تو نے جو اس کو یہ نعمت عطا فرمائی، بارِ الٰہی یہ نعمت اس کے پاس باقی رہے اور وہی نعمت مجھے بھی عطا فرما دے، یہ نعمت اس کے پاس بھی باقی رہے اور مجھے بھی عطا ہو جائے۔ تو نعمت اس کے پاس بھی باقی رہے گی، آپ کے پاس بھی باقی رہے گی، یہ کیا ہے؟ یہ غبطہ ہے، غبطہ۔ زانِ محترم مومن غبطہ کرتا ہے، جب بھی حسد پیدا آپ کے اندر، شیطان حسد پیدا کرنے کی کوشش کرے تو اسے ڈائیورٹ کرو غبطے کی طرف، یہ علاج ہے، حسد کو ڈائیورٹ کرو غبطے کی طرف، اور ہمیشہ یہ سوچو کہ اللہ نے جو تقسیم کی ہے وہ عادل ہے، اس سے بڑھ کر عادل کوئی اور نہیں ہو سکتا، کوئی عادل نہیں ہو سکتا اس سے بڑھ کر. لہذا اللہ نے جو عدالت کی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, اللہ نے جیسے مجھے بنایا میں اس پر اپنی قسمت کے اوپر راضی ہوں. درود بھیجے محمد والے محمد. اور زین محترم آپ دیکھو حسد جو ہے وہ اولیاء کرام سے بھی کی گئی, انبیاء سے بھی کی گئی, آئمہ اطہار علیہ السلام سے بھی کی گئی. اور جیسے جیسے آپ کا مرتبہ بڑھتا چلا جاتا ہے حسد کرنے والے بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں. لہذا آپ دیکھ لیجئے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نبی اللہ ہیں, لیکن ان کے اپنے سگے بھائیوں نے, نبی کی اولاد حسد بھی کس سے کر رہے ہیں؟ نبی کی اولاد نبی سے حسد کر رہی ہے. عجیب بات نہیں ہے؟ عجیب ہے, نبی کی اولاد نبی سے حسد کر رہی ہے. تو آپ دیکھو اور کس جگہ پر پہنچایا حضرت یوسف کو اس حسد نے, کہ وہ نبی اللہ جسے اللہ نے منتخب کیا تھا. اب دیکھو حضرت یوسف, یہ حسد حضرت یوسف کی آزمائش کا ذریعہ بن گیا. باپ کو جھوٹ بولا کہ بھیڑیا کھا گیا اور اٹھا کر حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک دیا, لیکن اللہ نے بھی حضرت یوسف کی کیسے حفاظت فرمائی کہ کاروان آتا ہے ڈول ڈالتا ہے اور حضرت یوسف اس ڈول کے ذریعے سے نجات پاتے ہیں. اور اس کے بعد پھر بازار میں ایک غلام کی حیثیت سے ایک نبی اللہ کو بیچا جاتا ہے. اب ذرا تصور کرو جان محترم, یہ ایک حسد کا نتیجہ ہے, ایک نبی کی بے توقیری, ایک نبی کو اذیت, کس وجہ سے؟ ایک حسد کی بیماری کی وجہ سے. بازار میں یوسف کو بیچا جا رہا ہے اور اس کے بعد حضرت یوسف نے کیسی زندگی گزاری؟ اذیتناک زندگی گزاری. اور یہ امتحان ختم نہیں ہوا, 21 سال حضرت یوسف زندان میں رہے. 21 سال اپنی نوجوانی حضرت یوسف نے کہاں گزاری؟ زندان میں گزاری ہے. کہاں سے بات شروع ہوئی؟ ایک چھوٹی سی اخلاقی بیماری یعنی حسد. کاش حضرت یوسف کے بھائی حسد نہ کرتے تو حضرت یوسف کو اتنا بڑا امتحان نہ دینا پڑتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب حضرت یوسف نے صبر کیا اور استقامت دکھائی اور صراط مستقیم کو نہیں چھوڑا تو اللہ نے بھی حضرت یوسف کو خزانوں کا مالک بنا دیا. زلیخا نے دیکھا کہ یوسف کی سواری گزر رہی ہے بڑے پروٹوکول کے ساتھ, بڑے جاہ و جلال کے ساتھ. زلیخا بوڑھی ہو چکی تھی اور زمین پر بیٹھی ہوئی تھی فقیروں کی طرح. تو جب یوسف پاس سے گزرے تو ایک دفعہ یوسف کو دیکھ کر کہا زلیخا نے کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے امیروں کو غریب بنا دیا, حاکموں کو گناہوں کی وجہ سے محکوم بنا دیا, اور غلاموں کو نیکی اور اطاعت کی وجہ سے حاکم بنا دیا. اللہ وہ ذات ہے جو اطاعت کی وجہ سے غریبوں کو امیر بنا دیتا ہے, محکوم کو حاکم بنا دیتا ہے. یوسف نے بھی ایک جملہ کہا, نبی اللہ یوسف نے ایک جملہ کہا, کہا کہ تو میرے حسن پر مرتی تھی, آج تو بوڑھی ہو گئی ہے, لیکن آخر الزمان میں ایک نبی آئے گا. اللہ اکبر, ایک نبی آئے گا, خاتم النبیین ہوگا, خاتم الرسل ہوگا. اے زلیخا اگر تو اس کا حسن دیکھ لیتی تو نہ جانے تیرا کیا حال ہوتا, تو میرے حسن پر دیوانی ہو گئی. اگر محمد کے حسن کو دیکھ لیتی تو تیرا کیا حال ہوتا. ماں زلیخا کہ دل میں ایک دفعہ نور محمد چمکا اور ایک دفعہ خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے کہ بارے لہا اس نبی پر میں ابھی سے ایمان لے آئی ہوں. اللہ اکبر. اور تاریخ نے لکھا کہ جب زلیخا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آئی، اللہ نے اس کے اس ایمان کی بدولت اس کی جوانی کو بھی لٹا دیا، اور یوسف کو بھی حکم دیا کہ یوسف اس کی زوجیت کو قبول فرما لے. ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے. تو زین محترم، حسد آپ دیکھو کس قدر بڑی بیماری ہے. اب دیکھو انسان بعض دفعہ اپنے قتل کے در پہ ہو جاتا ہے، اپنے قتل کے در پہ ہو جاتا ہے. ابن زبیر، حضرت زبیر کا بیٹا ابن زبیر، وہ اس قدر آل محمد سے حسد کرتا تھا کہ، اور خصوصاً مالک اشتر سے. جب مالک اشتر کو دیکھتا تھا بڑے پیچ کھاتا تھا، یعنی اس کے بس نہیں چلتا تھا میں کیا کروں. جنگ غالباً صفین تھی یا کون سی جنگ تھی مجھے بھی ذہن میں نہیں، جب مالک کو دیکھا اس نے تو ایک دفعہ اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اقتلونی و مالک مان، میں مالک کو برداشت نہیں کر سکتا. اس کا یہ جاہ و حشم، یہ اس کی شجاعت، یہ اس کی شخصیت، اس کی پرسنالٹی مجھے جلاتی ہے. میرے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے جب میں مالک کو دیکھتا ہوں. لہذا میرے سپاہیوں، ایسا کرو کہ مالک کو بھی قتل کر دو، مجھے بھی مار ڈالو، میں برداشت نہیں کر سکتا. اقتلونی مالکاً و مان، مالک کو بھی مار ڈالو، مجھے بھی مار ڈالو. اب دیکھو حسد کی بیماری کیسی ہے. آل محمد علیہ السلام کا جو حق اسب ہوا، اے میرے عزیز جوانوں، جانتے ہو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کہا کہ دیکھو یہ آج قریش جو ہم سے ناراض ہیں، ہماری مخالفت کرتے ہیں، جانتے ہو اس کا ایک سبب کیا ہے؟ اس لیے کہ چونکہ اللہ نے ان کے مقابلے میں ہمیں اختیار کیا ہے، ہمیں منتخب کیا ہے، اللہ نے ان کے مقابلے میں ہمیں فضیلتیں عطا فرمائی، اس لیے یہ لوگ حسد کرتے ہیں، ہماری مخالفت کرتے ہیں حسد کی وجہ سے. چونکہ اللہ نے ہمیں فضیلتیں عطا فرمائی، ان کو نہیں عطا فرمائی، لہذا یہ لوگ ہماری مخالفت کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل میں حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے. آل محمد کے ساتھ حسد کی گئی، انبیاء کے ساتھ حسد کی گئی. اے انسان مومن، کبھی کسی مومن کے ساتھ حسد نہ کرنا، اور خصوصاً یہ جفا ہے کہ آپ اپنے خونی رشتے کے ساتھ، جس کا اللہ نے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، آپ اپنے کلیگ کے ساتھ جس کے ساتھ آپ آفس میں کام کرتے ہو، آپ اپنے اسٹوڈنٹ بھائی کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کلاس اٹینڈ کرتے ہو، آپ اس کے ساتھ حسد کرو. اس کے ساتھ تو نیکی ہونی چاہیے، آپ حسد کر رہے ہو اس کے ساتھ. وہ آپ کے لیے اچھا سوچ رہا ہے، آپ اس کے لیے برا سوچ رہے ہو. اور بعض دفعہ البتہ حسد دو طرفہ ہوتی ہے، وہ اس کے لیے حسد کرتا ہے، وہ اس کے لیے حسد کرتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے نا. اور ویسے ہے اہل علم کے درمیان حسد بہت زیادہ ہوتا ہے، خواتین میں حسد بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اہل علم میں بھی حسد بہت زیادہ ہوتا ہے. وہ اس کا علم دیکھ کر حسد کرتا ہے، وہ اس کا علم دیکھ کر حسد کرتا ہے، وہ اس کی شہرت دیکھ کر حسد کرتا ہے، وہ اس کی شہرت دیکھ کر حسد کرتا ہے. تو یہ بھی ہوتا ہے، دو طرفہ بھی حسد ہوتا ہے. ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد پر. تو زین محترم، ایک شخص تھا بنی عباس کے دور میں، بنو عباس کے دور میں، وہ شخص اپنے پڑوسی سے حسد کرنے لگا. اس کا پڑوسی بہت بڑا عالم تھا، بہت نیک کردار، نیک انسان تھا، سارا شہر اس کی عزت کرتا تھا، اور سب اس کو بڑی عزت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے. جہاں جاتا تھا لوگ اٹھ اٹھ کر اس کو سلام کرتے تھے. اس کے دل میں اس کے لیے حسد پیدا ہوئی، اور آہستہ آہستہ حسد کی آگ بڑھتی رہی، اتنی بڑھی کہ اب یہ اس کی جان کے درپے ہو گئے، کیا کروں کہ لوگ اس کی عزت نہ کریں، کون سا ایسا عمل انجام دوں کہ اس کی شہرت چھن جائے، لوگ نفرت کرنے لگیں اس سے. لیکن کوئی چارہ نہیں تھا. دیکھیں نا عزیزان محترم، اللہ تعالی بعض انسانوں کو جو عزت عطا فرماتا ہے نا، اس کے کچھ اسباب ہیں. علم انسان کو بلندی عطا کرتا ہے، تقوی اور نیکی انسان کو بلندی عطا کرتی ہے، دوسروں کی خدمت اور تواضع انسان کو بلندی عطا کرتی ہے. لہذا آپ صاحب علم ہو تو اللہ آپ کو رفعت عطا فرمائے گا، بلندی عطا فرمائے گا. اگر آپ اہل تقویٰ ہو اللہ آپ کو بلندی عطا فرمائے گا. آپ کے پاس کچھ نہ ہو نا عزیزان محترم، جیب خالی ہو، کچھ نہ ہو، لیکن اگر آپ کے پاس تقویٰ ہے نا، اللہ آپ کو سارے شہر میں آپ کو عزت بھی عطا فرمائے گا، سربلندی بھی عطا فرمائے گا، اور اس تقوی کے وسیلے سے اللہ آپ کے لیے سارے راستے بھی کھول دے گا. سلوات ذرا دوبارہ سے پڑھیے نا، لہذا اس شخص کو اپنے ہمسائے سے حسد ہوئی اور اس نے سوچا کہ کیا کروں، سارے حربے آزما لیے لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا. ایک دن اس نے ایک ترکیب اس کے ذہن میں آئی، شیطان دماغ میں ترکیبیں ڈالتا رہتا ہے نا، وسوسہ، تو اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی. اس نے ایک غلام خریدا، غلام باقاعدہ اسپیشلی خریدا ایک مشن کے لیے. اس غلام کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آتا تھا، بڑا احترام کرتا تھا اس کا، بڑی محبت اور بڑا اس کو کھانے وانے کھلاتا تھا. اب غلام بھی بڑا حیران ہوتا تھا کہ بھائی ایسا آقا تو مجھے آج تک نہیں ملا، کھانے بھی کھلائے، محبت بھی کرے، احترام بھی کرے، ایسا آقا میں نے آج تک نہیں دیکھا. بڑا خوش ہوتا ہے. جب ایک ڈیڑھ سال گزر جاتا ہے خدمت کرتے کرتے، یہ اس کی خدمت کرتا تھا، وہ اس کی خدمت کرتا تھا. ایک دن یہ مالک اس غلام سے کہتا ہے کہ بھائی دیکھو، میں ایک مسئلے کا شکار ہوں. کہا مالک بتائیے کیا مسئلہ ہے، میں اگر حل کر سکتا ہوں. کہاں تم اس کو حل کر سکتے ہو. کہا کیا مسئلہ ہے. کہا یہ جو پڑوسی ہے نا ہمارا عالم، اس کی بڑی عزت ہے شہر کے اندر، لوگ بڑی عزت کرتے ہیں اس کی، بڑا مشہور ہے، لیکن مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ تم اس کا کام تمام کر دو. وہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ سوچتا ہے، کہتا ہے مالک تم نے مجھ پر بڑا احسان کیا اور تم نے بڑی محبت کا اظہار کیا مجھ سے، اب تم نے ایک ڈیمانڈ کی ہے تو میں اسے رد تو نہیں کر سکتا، تو مجھے چھری دو، میں ابھی کام تمام کر کے آتا ہوں اس کا. وہ کہتا ہے بے وقوف ایسے نہیں کرنا، ایسے کرو گے تو میں جیل میں جاؤں گا. کہا تو پھر کیا کریں. کہا ایسا کرو کہ جب رات ہو نا، تو رات کو میں تمہیں چھری دوں گا، چھری لے کر تم مجھے لے کر چھت پہ جاؤ گے اور میری گردن کاٹ کر میری لاش کو اس کی چھت پہ پھینک دینا. اللہ اکبر. میری گردن کاٹ کے میری لاش کو اس کی چھت پر پھینک دینا. کہا مالک کیا کہہ رہے ہو. کہا ہاں میں بتا رہا ہوں تمہیں کہ یہ طریقہ ہے. اس سے کیا ہوگا، اس سے یہ ہوگا کہ اس کی جو تہمت ہے، یعنی میرے قتل کی جو تہمت ہے، وہ شخص کے سر پہ آئے گی اور اس کے نتیجے میں اس کو بھی بدنام کر کے اسے بھی کیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا. دیکھیں نا, اگر یہ غلام ڈائریکٹ اس کو قتل کرتا تو اس کی نیک نامی تو باقی رہتی نا, اس کی شہرت تو باقی رہتی, اس کو تو لوگ اچھے نام سے یاد کرتے, اسے برے نام سے یاد کرتے. لیکن یہ کیا چاہتا ہے کہ ایسے قتل کیا جائے مجھے کہ تہمت اس کے اوپر آئے. جب تہمت اس کے اوپر آئے گی تو اس کی نیک نامی ساری ختم ہو جائے گی, جو شہر میں ساری عزت ہے وہ سب خاک میں مل جائے گی اور وہ مارا بھی جائے گا. اللہ اکبر, منصوبہ دیکھیں حضرت, اور کتنی پلاننگ اس نے کی. لہذا اس نے, غلام نے کہا کہ مالک یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا, جس نے مجھ پر اتنے احسانات کیے ہیں اس کو میں قتل کر دوں. کہا تمہیں یہ کرنا پڑے گا, میرے حق کا واسطہ تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا, میں اسے برداشت نہیں کر سکتا. اگر تم نے مجھے قتل نہ کیا تو تم نے مجھ پر جفا کی. بہرحال اسے جس طرح سے بھی مجبور کرتا ہے, اور رات کی تاریکی میں چھت پہ جا کر اس کی ہمسائے کی لیٹ جاتا ہے اور کہتا ہے جلد جلد مجھے راحت کرو, میرا کام تمام کرو تاکہ مجھے سکون ملے. اللہ اکبر. عزیز جوانوں, تصور کرو حسد انسان کو کہاں پہنچا دیتی, مرنے کے بعد اس کا کیا حساب کتاب ہوگا, کس جگہ جائے گا یہ, جس نے اپنا خود قتل کروایا ایک حسد کی وجہ سے, ایک شخص کو ڈاؤن کرنے کے لیے, ایک شخص کو بدنام کرنے کے لیے, یہ شخص جہنمی ہے. رات کی تاریکی میں اس کا قتل ہوتا ہے اس کی چھت کے اوپر, اور اس کے بعد غلام چھری پھینک کر واپس آ جاتا ہے. صبح جب ہوتی ہے تو شور مچ جاتا ہے محلے کے اندر کہ فلاں عالم نے فلاں کا قتل کر دیا اپنی چھت کے اوپر. اہلکار آتے ہیں حاکم کے اور آ کر اس عالم کو اٹھا کر لے کر چلے جاتے ہیں, محکمہ لگتا ہے, عدالت لگتی ہے, اور اسے قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے کہ تم نے اپنے پڑوسی کا قتل کیا ہے. اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا ہے دینے کے لیے کہ یہ کیسے ہوا. بہرحال جب پھانسی کی سزا سنائی جاتی ہے تو ایک دفعہ یہ غلام اس کا ضمیر ملامت کرتا ہے, کہتے کہ اے انسان, تم نے پہلے ایک انسان کا قتل کیا, اب یہ دوسرا انسان تمہاری وجہ سے مارا جائے گا, لہذا اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے, ایک ظلم ہو چکا ہے, دوسرا ظلم نہیں ہونا چاہیے. بال ضمیر ملامت کرتا ہے اور جاتا ہے قاضی کے پاس, اور قاضی کے پاس اعتراف جرم کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس طرح سے مجھے میرے مالک نے مجبور کیا, اور یہ ساری پلاننگ میرے مالک کی تھی, اس کا کوئی قصور نہیں. ایک دفعہ قاضی سارے قضیے کو اسٹڈی کرتا ہے, اور اس کے بعد جب یہ التجا کرتا ہے تو ایک دفعہ گھر والے آتے ہیں اس کے, جس کا جو مقتول ہوتا ہے, اس کے گھر والے بھی جب یہ ماجرا سنتے ہیں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, جب وہ شخص خود اپنے قتل کا باعث بنائے تو اس غلام کا کیا قصور ہے, آپ اسے معاف کر دیجئے. بہرحال وہ شخص بھی آزاد ہو جاتا ہے, اور قاضی اس کی رہائی کا حکم دیتا ہے غلام کی. حضرات گرامی, آپ دیکھو یہ حقیقی واقعات ہیں, یہ کوئی کہانی نہیں ہے, یہ قصہ حقیقی قصہ ہے, تاریخ نے اسے ثبت کیا ہے. انسانی زندگی میں یہ چیزیں پیش آتی ہیں. ہم اور آپ حضرات محترم جو انسان ہیں, ہمیں ایسی بیماریوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے, خصوصاً جوانوں سے عرض کر رہا ہوں. آپ دیکھو اے جوانوں, آپ ابھی نوجوان ہو یا جوان, حسد کی بیماری جو ایک چھوٹی سی چنگاری کی مانند آپ کے دل میں بیٹھتی ہے نا, اگر آپ اس کو کنٹرول نہ کرو, اس کا علاج نہ کرو, تو کیا ہوگا, آہستہ آہستہ یہ چنگاری بڑھے گی, ایک شعلے میں تبدیل ہوگی, شعلہ آگ میں تبدیل ہوگا اور آگ بھڑکنا شروع ہو جائے گی, اور جیسے جیسے عمر گزرے گی نا اے جوانوں, ویسے ویسے یہ حسد کی بیماری بڑھتی چلی جائے گی. آپ دیکھو انسان بعض دفعہ 80 سال کا ہو جاتا ہے, 70 سال کا ہو جاتا ہے, لیکن حسد کی بیماری نہیں جاتی. اپنے بھائی سے حسد ہے, بھائی کے بچوں سے حسد ہے, بھائی کے بچے کامیاب کیوں ہو گئے, حالانکہ اپنے بچے کامیاب ہو گئے اس کے. اس کے بچے پڑھ گئے لکھ گئے اچھی جگہ نوکری ہو گئی. لیکن عجیب ہے شیطان واقعی, خدا لعنت کرے شیطان پر, پھر بھی اپنے بھائی سے, سگے بھائی سے, خونی رشتے سے حسد ہے. حسد ہے کہ رکی نہیں رہی, بڑھتی چلی آ رہی ہے, اور مرتے دم تک ایک خلش دل میں رہتی ہے کہ بھائی کے پاس یہ نعمت کیوں, بھائی کے بچے کامیاب کیوں ہیں. جب بھائی کو کوئی نعمت ملے گی اس کا منہ چھوٹا سا ہو جائے. اللہ اکبر. حضرت محترم آپ دیکھو کتنی بدنصیبی ہے ایک انسان کے لیے, کتنا بدقسمت ہے یہ انسان کہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتا کہ اللہ نے تمہیں اچھی زندگی دے دی, اچھی زندگی تم نے گزار لی. اللہ نے تمہیں, اگر اپنی زندگی پر غور کرے تو اللہ نے بہت ساری نعمتیں اس سے زیادہ تمہیں عطا کر دی. لیکن دیکھو نا شیطان انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا. لہذا عزیز جوانوں, نوجوانی میں ہمیں حسد جیسی بیماری سے پرہیز کرنا چاہیے. جب دل میں آپ کے کسی مومن کے لیے, کسی دوست کے لیے حسد ایجاد ہو, فوراً خدا کو یاد کرو, خدا کو یاد کرو, خدایا میں تیری قسمت پر راضی ہوں. اور تم دیکھو کہ جو کمی تمہارے اندر ہے کہیں کمی تمہاری اپنی وجہ سے تو نہیں ہے. بھائی ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ٹاپ کرتا ہے, تم ٹاپ نہیں کرتے, صحیح ہے؟ تو وہ محنت کرتا ہے نا بچہ. اگر تو کوئی جیک لگ رہا ہو اس کا پھر تو ٹھیک ہے بھائی, لیکن اگر وہ محنت کرتا ہے تو تم بھی محنت کرو. ایک دکان والا محنت کرتا ہے, ٹائم پر آتا ہے, ٹائم پہ دکان کھولتا ہے, اچھی ڈیلنگ کرتا ہے گاہک کے ساتھ. دوسرا دکان والا خامہ خواہ اس سے حسد کرتا ہے, نہ ٹائم پہ دکان کھولتا ہے, نہ ٹائم پہ بند کرتا ہے, نہ گاہک سے صحیح ڈیلنگ کرتا ہے, نہ پارٹنر کے ساتھ ٹھیک ہے, خیانت کرتا ہے. تو اللہ نے اگر اس کے کاروبار میں برکت نہیں دی تو پھر دوسروں سے کیوں حسد کرتے ہو؟ تو اپنے آپ کو کیوں نہیں ملامت کرتے؟ تو بہت ساری نعمتیں جو اللہ نے دوسروں کو دی ہوئی ہیں وہ نعمت تمہیں بھی مل سکتی ہے, بشرطے کہ تم اس راستے پر تو چلو, کوشش تو کرو, تمہیں وہ نعمت مل سکتی ہے. لہذا جب حسد پیدا ہو اس کا علاج کیا ہے؟ علاج یہ کہ خدا کی طرف نگاہ ڈالو. اس خدا نے یہ تقسیم کیے, اس کو یہ دیا ہے, تمہیں یہ دیا ہے, بہت ساری نعمتیں تمہیں دی ہیں جو اس کے پاس نہیں ہیں. اپنی قسمت کے اوپر راضی رہو. لہذا جب انسان اس طرف دیکھتا ہے, دوسری بات جو میں نے عرض کی کہ حسد کو غبطے میں بدلنے کی کوشش کرو, کہ دعا کرو کہ بار الہ یہ نعمت اس کے پاس بھی رہے, مجھے بھی عطا فرما دے. اور یہ بھی دعا کر سکتے ہو کہ بار الہ جو نعمت تو نے اسے عطا فرمائی, مجھے بھی عطا فرما, اس سے زیادہ مجھے عطا فرما. تیسری بات یہ عزیز جوان کہ آزمائش ہر مومن کے لیے, ہر نبی کے لیے, ہر امام کے لیے ہے. آزمائشوں کے لیے تیار رہنا چاہیے. لہذا بعض دفعہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرض کر لیجئے خوبصورت رنگ نہیں دیا, خوبصورت چہرہ نہیں دیا, اچھا کاروبار نہیں ہے, اولاد نہیں ہے, اولاد ہے تو مریض ہے, گھر میں بیماری ہے, یہ کیا ہے؟ آزمائش ہے. صبر کرو, استقامت دکھاؤ, اللہ کی نعمتوں پر شکر کرو, اللہ پہ توکل کرو, اہل بیت سے توسل کرو. اس صبر و استقامت اس بات کا نتیجہ بنے گا کہ اللہ تمہیں اپنے آپ سے قریب کر لے گا. آزمائش کس کی نہیں ہوتی ہے اذان محترم؟ کون دنیا میں ایسا انسان ہے, بلینر انسان بھی جو دنیا میں ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی آزمائشیں ہوتی ہیں. لیکن آزمائش پر, آزمائش کا حل کیا ہے؟ آپ آزمائش کو ختم تو نہیں کر سکتے. اس کا حل کیا ہے؟ صبر کرنا, استقامت کرنا, شکر کرنا. اب دیکھو امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام, امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے فرزند تھے؟ 38. 38 امام کے فرزند تھے. صحیح. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام, ایک دفعہ امام رضا کی ذات پر درود بھیجا نا, امام رضا 48 ایئرس کے ہو گئے تھے, 48 سال کے. ایک بیٹا اللہ نے دیا امام محمد تقی علیہ السلام. اللہ زن محترم اہل بیت کو بھی آزماتا ہے. کون سا امام ایسا ہے جن کی آزمائش نہیں ہوئی؟ تو کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہمارے آئمہ کو پسند نہیں کرتا تھا جو ان سے آزمائش لی؟ جب ہماری آزمائش ہوتی ہم کہتے ہیں پتہ نہیں میری تو قسمت ہی پھوٹ گئی, میری تو قسمت ہی پھوٹی ہوئی ہے, اللہ نے یہ کر دیا. اتنی مجلسیں کرواتا ہوں گھر میں, اتنی زیارت کی امام حسین کی جا کر, پھر بھی مسئلے حل نہیں ہوتے, پھر بھی بیماریاں دور نہیں ہوتی, پھر بھی یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے. نہیں عزیزوں, یہ آزمائش ہے, خدا کی دی ہوئی آزمائش پر صبر کرنا ہے, استقامت دکھانی ہے. لہذا اگر آپ آزمائشوں پر صبر کرو گے, اپنے ایمان کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دو گے, تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا قرب عطا فرمائے گا, اللہ تعالیٰ تمہیں اعلیٰ رتبہ عطا فرمائے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی. آزمائشیں انسان کو اللہ سے نزدیک کرتی ہیں, یاد رکھیے گا. قوموں کی بھی آزمائش ہوتی ہے, افراد کی بھی آزمائش ہوتی ہے. اللہ نے جو مجھے چہرہ دیا میں اس پر راضی ہوں, اللہ نے جو میری قسمت میں لکھا ہے اس پر میں راضی ہوں. میں اپنی طرف سے کوتاہی نہیں کی, میں نے بہترین پڑھنے کی کوشش کی, میں نے محنت کی کمانے کی بہترین کوشش کی, میں گھر میں چین سے نہیں بیٹھتا, دگو دو کرتا ہوں, بھاگتا ہوں, دوڑتا ہوں, سب کچھ کرتا ہوں. اب جو کچھ مجھے عطا ہوا اس پر مجھے راضی رہنا ہے, اس صبر پر, اس امتحان پر مجھے صبر کرنا ہے. لہذا قرآن مجید نے کہا ہے کہ تم اپنے آپ کو مومن کہتے ہو, تمہارا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تمہاری آزمائش کی جائے گی. آزمائش ہوگی تو پتہ چلے گا تم کتنے پانی میں ہو, کتنے مومن ہو. بس اس سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دیتا زانی محترم. زانی گرامی, اب دیکھیں اہل بیت سے بڑھ کر کسی نے آزمائش اور امتحان دیا ہوگا؟ جتنا جتنا, یاد رکھیے گا روایت میں, اللہ تعالیٰ جتنا جتنا کسی کا رتبہ بلند کرتا ہے اتنی آزمائش بھی اس کی سخت ہوتی رہتی ہے. یہ نہیں کہ اللہ آپ سے نعوذ باللہ بغض رکھتا ہے یا نفرت کرتا ہے, نہیں, اللہ تو رحیم ہے, اللہ تو کریم ہے. یہ جو سخت آزمائش ہو رہی ہے نا, یہ نفرت کا نتیجہ نہیں ہے, یہ محبت خدا کا نتیجہ ہے, یہ اللہ کی رحمت کی علامت ہے. وَإِلَّا اہل بیت علیہ السلام کو اتنی سخت آزمائش میں نہ ڈالتا. اب دیکھو کیسی آزمائش ہے میرے مولا سید سجاد کی, کہ میرے مولا سے جب بھی پوچھا جاتا کہ مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں ٹوٹی, میرا مولا زور زور سے کہا کرتا تھا الشام الشام الشام. حضرت آ رہا ہوں, دیکھو اہل بیت علیہ السلام کے لیے شہید ہونا کوئی بڑی بات نہیں تھی. 30,000 کے لشکر سے لڑنا حسین ابن علی کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا. حسین شیر خدا کا بیٹا تھا, حسین فاطمہ کا بیٹا تھا, حسین ابو طالب کا پوتا تھا, حسین محمد کا نواسا تھا. حسین کے لیے 30,000 کے لشکر سے لڑنا کوئی مشکل نہیں تھا, شہید ہو جانا بھی کوئی مشکل نہیں تھا, لاش کا پامال ہو جانا بھی کوئی مشکل نہیں تھا, بھائی اور بھتیجے کا قتل ہو جانا بھی آل محمد کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا. اذان محترم, بڑا مسئلہ آل محمد کے لیے قتل ہونا نہیں تھا, لیکن سب سے بڑا مسئلہ سید سجاد سے جب پوچھا گیا کہ مولا سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا, کہا علی اور بتول کی بیٹیوں کا بازار شام میں جانا شرابی کے دربار میں جانا سیدہ سجاد کو یہ غم کھائے جا رہا تھا. اجرکم اللہ. عزاداروں میرے مولا سے کسی نے پوچھا مولا بازار شام میں ایسا کیا تھا؟ سن سکتے ہو تو سننا عزاداروں. میرے مولا سید سجاد نے کہا بازار شام میں بے غیرتوں کا مجمع تھا, بچوں کے ہاتھوں میں پتھر تھے اور بے غیرت خواتین چھتوں پہ چڑھی ہوئی کبھی ہم پر آگ پھینکتی تھی کبھی گرم گرم پانی پھینکتی تھی اور کہتے جاتے تھے کہ خارجی آ گئے, انہیں جتنی اذیت دے سکتے ہو دے دو. عزاداروں میرے مولا سید سجاد سے جب کسی نے آ کر کہا کہ مولا شہید ہونا تو آپ کے لیے باعث افتخار ہے, پھر اس قدر گریا کیوں کرتے ہیں؟ عزاداروں وہاں میرا مولا کہا کرتا تھا تو نے انصاف نہ کیا, شہید ہونا تو ہمارے لیے باعث افتخار ہے لیکن یہ بتلا دے شرابی کے دربار میں علی و بطول کی بیٹیوں کا جانا کیا یہ بھی ہمارے لیے باعث افتخار ہے؟ اجرکم اللہ. عزاداروں میرا مولا جب بھی میرے مولا کے سامنے پانی آتا تھا نا گریا فرماتے تھے, جب بھی کھانا آتا تھا گریا فرماتے تھے اور ایک جملہ کہا کرتے تھے قتل ابن رسول اللہ عطشانا, میرے بابا کو پیاسا مار ڈالا گیا. عزاداروں جب بھی پانی کو دیکھتے تھے گریا فرماتے تھے. رابی کہتا ہے کہ میں مولا سید سجاد کے گھر پہنچا, جب میں گھر گیا تو مجھے کنیز نے بتایا کہ مولا باغ میں گئے ہیں. میں نے سوچا مولا اچھی بات ہے باغ میں تفریح کرنے کے لیے گئے ہوں گے, مولا ہمیشہ گریا کرتے رہتے ہیں. عزاداروں رابی کہتا ہے کہ جب میں باغ میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ پانی بہ رہا تھا اور میرا مولا پاس بیٹھا ہوا زار زار گریا کر رہا تھا. میں نے مولا سید سجاد سے کہا مولا لوگ تو باغ میں تفریح کرنے کے لیے آتے ہیں, آپ باغ میں بیٹھے ہوئے گریا کر رہے ہیں. کہا کہ پوچھنے والے جب بھی میں پانی کو دیکھتا ہوں نا بہتا ہوا پانی دیکھتا ہوں مجھے کربلا یاد آ جاتی ہے. پانی بہ رہا تھا اور حسین کے بچے اللہ تش کی صدائیں بلند کر رہے تھے. اجرکم اللہ. عزاداروں بس میرا مولا گوشت نہیں دیکھ سکتا تھا, کٹا ہوا گوشت نہیں دیکھ سکتا تھا. جب میرا مولا بازار سے گزرتا تھا نا تو قصاب اپنی اپنی دکانوں پر جو گوشت رکھا ہوتا تھا کپڑا ڈال دیا کرتے تھے. راوی کہتا ہے کہ جب ایک دفعہ میرا مولا سید سجاد بازار سے گزر رہا تھا نا تو ایک قصاب اپنے گوشت پر پردہ ڈالنا بھول گیا, تو ایک دفعہ مولا سید سجاد آگے بڑھ کر اس قصاب سے کہتے ہیں قصاب میں تجھ سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں. عزادار سن سکتے ہوں تو سنیں گے. مولا سید سجاد نے کہا قصاب چند سوالات کرنا چاہتا ہوں. قصاب نے ہاتھ جوڑ کر کہا مولا مجھے معاف کر دے, مجھے پتہ نہیں چلا کہ آپ کے آنے کا وقت ہو گیا ہے. کہا کوئی بات نہیں بس چند سوالات کے جوابات دے دے. عزاداروں میرے مولا سید سجاد نے قصاب سے سوال کیا قصاب اتنا بتلا دے جب تو نے اس جانور کو ذبح کیا تھا چھری کو تیز کیا تھا چھری کو تیز کیا تھا؟ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا آپ کے جد کے حکم کے مطابق جب بھی جانور کو ذبح کرتے ہیں چھری کو تیز کرتے ہیں. کہا ایک اور سوال کا جواب دے, جب تو اس جانور کو ذبح کر رہا تھا تو نے اس جانور کو پانی بھی پلایا تھا؟ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا جب بھی جانور ذبح کرتے ہیں پانی ضرور پلاتے ہیں. کہا بس آخری سوال کا جواب دے دے, جب تو نے اس جانور کو ذبح کیا تھا پاس کھڑا کوئی جانور دیکھ تو نہیں رہا تھا؟ کہا مولا آپ کے جد کے حکم کے مطابق جب بھی جانور کو ذبح کرتے ہیں دوسرے جانور سے چھپا کر ذبح کرتے ہیں. بس یہ سننا تھا میرے مولا نے کربلا کا رخ کیا سینے پہ ہاتھ مار کر کہا او کربلا میں آنے والوں ارے تم کیسے مسلمان تھے, نہ میرے بابا کو پانی پلایا نہ چھری
کو تیز کیا نہ میری پھپھی سے چھپایا. ارے ستر قدم کے فاصلے پر میری پھپھی کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی اور حسین کے گلے پر کن خنجر چل رہا تھا اور آزادہ روح زمین کربلا لرز رہی تھی. جبرائیل ندا دے رہے تھے اللہ قد قتل الحسین بکربلا, اللہ قد قتل ذبح الحسین بکربلا, اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون. بار الہ تجھے واسطہ ہے مولا سید سجاد کا, بار الہ میں نسل در نسل آل محمد پر رونے کی توفیق عنایت فرما. بار الہ حاضرین مجلس کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. بار الہ جو جوان یہاں تشریف فرمائیں, بار الہ ان جوانوں کی جوانیوں کو سلامتی عطا فرما, انہیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما. بار الہ انہیں تحصیل علم میں کامیابی عطا فرما. بار الہ ہم سب کو اخلاق اہل بیت سے مزین فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا, بار الہ تجھے واسطہ ہے جناب سید سجاد کا, بے گناہ سیروں کو رہائی نصیب فرما, بیماران اسلام کو شفائے کاملہ عطا فرما. بار الہ یمن بحرین عراق شام لبنان نائجیریا کے مومنین کی نصرت فرما, افغانستان و پاکستان کے مومنین کی نصرت فرما, کشمیر و فلسطین کے مسلمانوں کی نصرت فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد والی محمد کا, شہدائے ملت جعفریہ کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما. بار الہ جن بچوں نے آئی ایس او کے مجالس کا اہتمام کیا ہے, خمسے کا اہتمام کیا ہے, بار الہ ان کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, انہیں بہترین اجر عطا فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا, امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اصحاب و انصار و امام و شہداء میں سے قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ماتم حسین.